بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بحرین کی سیاسی صورتحال اور سیاسی مخالفین پر آل خلیفہ حکومت کے مظالم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 فروری 2011 سے بحرین میں عوام اپنے حقوق، آزادی، جمہوریت اور ملک میں سیاسی اصلاحات کے لیے پورا مظاہرے کر رہے ہیں، مگر آل خلیفہ حکومت جس نے اس سے پہلے 2003 میں ریفرنڈم کے بعد اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم عوام کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور بحرین میں ایک آئینی بادشاہی حکومت ہوگی، لیکن عوامی ریفرنڈم اور عوامی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے ملک میں استبداد، جبر اور تشدد کا ماحول گرم رکھا. اور 2011 جب پورے عالم عرب اور اسلامی دنیا میں اسلامی بیداری کی تحریک چلی، تو بحرین کے عوام نے بھی جو ایک عرصے دراز سے اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی جمہوریت کے لیے اور سیاسی اصلاحات کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کے حق کے لیے جب انہوں نے آواز بلند کی، تو نہ صرف یہ کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرینی عوام کی جائز اور منصفانہ جدوجہد اور ان کی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، بلکہ سعودی عرب اور آس پاس کی جو دیگر خلیج فارس کی عرب حکومتیں تھیں ان کی فوجوں کو بلا کر بحرینی عوام پر تشدد کیا اور ان کے مظاہروں کو کچلنے کی کوشش کی. لیکن 2011 سے لے کر اب تک تمام تر مظالم، شکنجوں، ایذا رسانیوں اور مظاہرین کو کچلنے کے لیے مختلف قسم کے ہتھ کنڈوں اور مغربی ملکوں کے فراہم کردہ ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود بحرینی حکومت عوام کے مظاہروں کو دبانے میں ناکام رہی. اس اثنا میں ابھی پچھلے چند روز سے اس نے ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال یہ کیا ہے کہ جہاں وہ مسلمانوں کے مذہبی مقدسات کی توہین کر رہی ہے، مساجد کو مسمار کری، وہاں حزب اختلاف کے بڑے اور سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار بھی کری. چنانچہ جمعیت الوفاق کے سیکرٹری جنرل شیخ علی سلمان کو بھی اس نے گرفتار کر لیا، اور آج یہ خبر آئی ہے کہ ان کی گرفتاری یا حراست کی مدت میں کم از کم 7 دن کا اضافہ کر دیا. بہرحال ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر اپنے معزز مہمانوں سے، مگر یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ یاد دہانی کرا دیں کہ یہ شب فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی شب ہے. اس غمناک موقع پر حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور آپ سب کی خدمت میں دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. اس وقت چلتے ہیں کراچی اسٹوڈی، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار جناب راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب. جی بظاہر ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. چلتے ہیں لندن، جہاں پر موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار جناب اعجاز حسین صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
اعجاز حسین صاحب، بحرین کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر آپ کی یقیناً گہری نظر ہے. آپ دیکھیں کہ آل خلیفہ کی حکومت اور اس کے کارندوں نے ان دنوں مخالفین پر اپنے ظلم و تشدد میں کافی حد تک اضافہ کر دیا. چنانچہ شیخ علی سلمان جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور گزشتہ جو تحلیل شدہ پارلیمنٹوں سے پہلے کی، یعنی 2011 سے پہلے کی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں ان کی پارٹی ظاہر ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی تھی، ان کے رہنما کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ موجودہ حکومت جو شاہی حکومت ہے اس کے خلاف سازش کر رہے تھے، اس کا تخت الٹنا چاہ رہے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہی حکومت اپنے اس قسم کے تشدد آمیز اور ظالمانہ اقدامات کے ذریعے بحرینی عوام کی پرامن اور جائز جدوجہد اور تحریک کو دبا سکے گی؟
جی بہت شکریہ. آپ کے سوال کے جواب میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ آج کے روز میں نے جو اپنا تجزیہ لکھا ہے یہ بڑا سالڈ ریسرچ پہ بیسڈ ہے. میں آپ کو بہت سی نئی باتیں بھی بتاؤں گا اور کچھ ایسے چھپے ہوئے چہرے آپ کے سامنے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا जो कि लोगों को कुछ हद तक दबे अल्फाज से तो पता है, लेकिन ये वाज तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने आना चाहिए, स्पेशली जो लोग साहा टीवी की इस प्रोग्राम को देखते हैं दिलचस्पी से, उनके लिए चीज़ें नई भी होंगी और बड़ी हैरत अंगेज इंकशाफात के जुमरे में भी आएंगी। मैं बताता चलूँ, देखिए गिरफ्तार तो आपने कर लिया किसी को, उठा दें मुल्क आपका, अब आपको कोई सरोकार नहीं है कि यहाँ आबादी जो है 13 लाख की बहरीन की आबादी में 7 लाख से ज्यादा शिया बसते हैं। ये एक रैकेट है जो कि इंटरनेशनल जो इम्पार्शल जो है डेटा कलेक्शन करती स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डेमोग्राफी पे, वो बताती हैं कि 13 लाख की आबादी में 7 लाख शिया रहते हैं। अब देखिए दो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस में उनका देखिए जो कंसल्टेटिव काउंसिल है जिसके 40 अफराद हैं, वो तो पूरे के पूरे किंग ने अपॉइंट करने होते हैं, सारे के सारे सुन्नी बना देंगे उसमें। लोअर हाउस की छत तक देखा है आई वॉश के तहत, वो डेमोक्रेसी के हर 4 बरस के बाद उसके इलेक्शंस भी होते हैं पार्लियामेंट्री, और वो 40 का हाउस वो भी है 40 मेंबर्स का। उसमें देख लीजिए कि उसमें इस वक्त जो है 40 का हाउस एक भी शिया की नुमाइंदगी नहीं है। मैं थोड़ा सा इस चीज को बढ़ाते चलूं, ये वेस्टर्न मीडिया स्पेशली जिस मुल्क में मैं रहता हूं या का वेस्टर्न मीडिया स्पेशली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी बिका हुआ है पूरी तरह से बहरीन की हुकूमत के। एक ऐसा मुल्क जो अमीर है, 13 लाख की आबादी है, लेकिन 33 बिलियन डॉलर, 33 अरब डॉलर की जिसकी GDP है, पर कैपिटा तकरीबन $30,000 हर बंदे की वो इनकम है। अब ऐसा मुल्क जो है जो पूरे का पूरा एक नरगे में और एक मुसल्लत में एक ही खानदान के पास है पिछले 45 बरस से, आप देखिए 1971 में आजादी हुई तो कहते तो हैं ब्रिटेन से आजादी पाई और इंडिपेंडेंट है, ये आज भी ब्रिटेन की कॉलोनी है। जिस मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी चीफ ब्रिटिश हो, जिसे निहायत जलीलो रुस्वा करके फोर्स टू रिजाइन किया गया 2011 में, मैं बात कर रहा हूं जॉन येट्स की, असिस्टेंट कमिश्नर था लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का, उसे फोन हैकिंग चार्जेस में जलील और रुस्वा करके मजमूम करके निकाला गया था लंदन पुलिस से। वो जो ही निकला उसे साथ ही 2 माह के बाद बहरेन के खलीफाओं ने उसे नेशनल सिक्योरिटी का चीफ बना दिया। अब वो पुलिसिंग को आर्म्ड फोर्सेस को वो एडवाइस करता है और कानून बनाने में पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में उसका इनपुट जो है पिछले 3 बरस से 3.5 बरस से बड़ा अहम रखता है। सेकंड मैं किरदार बताऊं, यहां पे जो बहरीन की अम्बेसडर है वो एक ईसाई खातून है, एलिस थॉमस समान, कहने को तो वो कहती है कि वो सीरिया की ईसाई है, और ठीक है सीरियन क्रिश्चियन के साथ बड़ा जुल्म दाश जो ढाए हुए है वहां पे, लेकिन आज तक इस खातून ने पिछले 2 बरसों में जो सीरिया के क्रिश्चियन जिनके घर तबाह बर्बाद किए दाइश ने, जो दाइश जो पिट्ठू है जो काम कर रही सऊदी अरब और कतर के लिए वहां पे सीरिया में भी इराक में भी, और क्रिश्चियंस को दर्जनों के हिसाब से दाइश ने मारा, अब उनके ऊपर जितने जुल्म ढाए जा रहे हैं सीरिया और इराक में क्रिश्चियन ईसाइयों पे, उसके बारे में बहरीनी एम्बेसडर इन लंदन कभी उसने आवाज नहीं उठाई कि जुल्म हो रहा है। अभी पिछले माह हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सीरिया की क्रिश्चियन माइनॉरिटीज पे जुल्म जो दाइश ने किए हैं उसके बारे में, इनविटेशन भी भेजी गई बहरेनी एम्बेसडर एलिस समान को, लेकिन ये खातून उस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। अब ये लोग हैं ये पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ब्रिटिश मीडिया को ये ब्राइब करते हैं, पे करते हैं ब्रिटिश मीडिया। मैं थोड़ा सा बताता चलूं, मैं क्योंकि फैक्ट्स फैक्ट्स होते हैं, इस वक्त BBC जो है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हेड है वो भी एक ज़ायनिस्ट है, डैनी कोहेन, उसकी बीवी जो है वो एक चीफ रैबाई जो था दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दरमियान, उसका नाम था जोसेफ हर्ड्स, उसकी नवासी है ये खातून, उसकी बीवी जो है नोरीना हर्ड्स। तो देखिए ब्रिटिश मीडिया भी जायनिस के नरगे में है। अब ये कैसे हो सकता है किसी ऐसे कंट्री में, बहरेन जैसे कंट्री में, जहां प्रो डेमोक्रेसी के जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हो, प्रोटेस्ट हो रही हो ओपनली, और इसमें आए दिन BBC कह देता है कि अल विफाक एक शिया अपोजिशन है। मैं बताता चलूं अल विफाक में एक बहुत बड़ी तादाद अहले सुन्नत अफराद की है, सुन्नियों की है, लेकिन BBC टेलीविजन, BBC मीडिया उसको शिया अपोजिशन के तौर पर ब्रांड किए हुए है यूके में। अब बात यह کہ بحرینی امبیسٹر یہاں پہ وہ بھی ان کی جو ہے پٹھو ہے, اور ساتھ دیکھیے وہاں کا سیکیورٹی چیف جو ہے پولیسنگ جو کر رہا ہے جی. وہ بھی یہ ان کے ہوتے ہوئے دیکھا جائے, میں اس طرف آؤں گا اب کہ جو کیا مانگ کیا رہے ہیں شیخ سلمان. دیکھیں نقطہ سب سے بڑا اس وقت یہ ہے, شیخ سلمان کیا مانگ رہے ہیں, کیا چاند مانگ رہے ہیں, کیا مریخ کو زمین پہ مانگ رہے ہیں. ان کے بالکل جمہوریت پہ مبنی ویسٹرن جو ماڈل ہے, مغربی ماڈل جمہوریت کا, اسی پہ مبنی ان کی وہ کیا مانگتے ہیں کہ ان کو جو بحرینی پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس جو ہے 40 ممبر کا, اس کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے, جو وسائل ریسورسز ہیں بحرین کے ان میں ان کو حصہ ملے, جو پولیس ہے یا آرمڈ فورسز ہیں ان کو ان کی آبادی کے تناسب سے, دیکھیے 7 لاکھ سے زیادہ شیعہ رہتے ہیں ان کو اس میں بھی حصہ ملے, ڈپلومیٹک سروس جو ہے ان میں بھی ان کو حصہ ملے آبادی کے تناسب کے مطابق. اور یہ کیا, یہ لیجیٹمیٹ, یہ ڈیموکریٹک انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو شیخ علی سلمان مانگ رہے ہیں. اب دیکھیے ان میں آئے دن کانسٹیٹیوشن کا جو برا حال کیا ہے, پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہوگی جنون لوگوں کی, جمہوریت پسندوں کی, تو آپ چاہے جو 1973 کا قانون ہے, 1973 کا آئین ہے بحرین کا, اس میں آرٹیکل 214 کو آپ نے بھی امینڈ کر دیا, آرٹیکل 11 کو بھی امینڈ کر دیا. اب علی سلمان ہی نہیں, جو بھی شخص آواز اٹھائے گا اور وہ ایکسپوز کرے گا ہائی ہینڈڈنیس, ان کی چیرہ دستیوں کو, ان کے تسلط کو, ان کے غیر جمہوری رویوں کو, ان کے ظلم و بربریت کو, جمہوریت جی. کو دبانے کے خلاف جو آواز اٹھائے گا, اسے یہ یا تو وائلنٹ کہہ دیں گے, اسے یا اگریسو کہہ دیں گے قانون کو توڑنے والا, کیونکہ قانون ان کا بنایا, امینڈمنٹ تو یہ لے کے آتے ہیں. اب آج اگر شیخ علی سلمان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بوڑھا جو ہے 80 سال سے بڑا, 1970 سے جو پرائم منسٹر ہے, دیکھیے اتنا بڑا ریکڈ دنیا کی تاریخ کا, دنیا کی جمہوریت کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکڈ ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر جو 1970 سے پرائم منسٹر چلا آ رہا ہے, 10 جنوری 2015 کو, ابھی تقریباً 2 ہفتے کے بعد, یہ شخص 45 سال اپنے پورے کر چکا ہوگا یہ وزیراعظم بحرین کا, نہ وہ الیکٹڈ ہے نہ جمہوری طریقے سے الیکٹ ہوا ہے, اور وہ ظالم ہے, بدماش ہے, اور تمام کے تمام وسائل ان لوگوں کو بھیج رہا ہے جو کہ وہاں ڈیموکریسی چاہتے ہی نہیں ہیں.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا اعجاز صاحب,
اور اس کو ان لوگوں نے آگ لگائی ہوئی ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا. اس وقت چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ درجہ نگار اور ممتاز صحافی ظفر آغا صاحب. السلام علیکم جناب. ظفر آغا صاحب, شیخ علی سلمان جو بحرینی عوام کی تحریک کے روح رواں ہیں, جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں, ان کو شاہی حکومت نے یہ کہہ کے گرفتار کر لیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ایک طرح سے سازش کر رہے تھے, حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ایک شخص ایک ووٹ یا جمہوریت کا مطالبہ حکومت کے خلاف سازش ہے؟ کیا ایک شخص ایک ووٹ کا فارمولا مغرب میں رائے جمہوریت سے مختلف ہے؟
دیکھیے آپ جو فرما رہے ہیں, جس خطے میں جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں, جس ملک کی بات کر رہے ہیں, بحرین, اور وہ جس خطے میں پایا جاتا ہے, وہاں لفظ جمہوریت گناہ ہے. اس پورے عرب ورلڈ پہ اگر آپ نے کہا ڈالیں, وہاں جمہوریت کا لفظ, جیسا میں نے کہا کہ گناہ ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے بڑھ کے بڑا جرم اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے. وہاں چاروں طرف پورے بحرین سمیت, جس کا جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں, جہاں الخلیفہ خاندان کی حکومت ہے, کا تسلط ہے, ان کی حکومت ہے, اور اس کے چاروں طرف اگر نگاہ ڈالی, برابر میں سعودی عرب, وہاں دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ, جہاں عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کے اوپر کے نام پر جیل بھیج دیا جاتا ہو, ایسی حکومت, اور چاروں طرف اگر آپ نگاہ ڈالیں تو یہی عالم ہے. ایسے خطے میں جمہوریت کی مانگ کرنا, جمہوریت کی آواز بلند کرنا, اس سے بڑا گناہ وہاں کے نظام کے لیے ممکن نہیں. اب سوال یہ ہے کہ مغرب, جہاں جمہوریت کا علم بردار ہے, جس نے انسانیت کو جمہوریت کا نہ صرف پیغام دیا بلکہ نظام دیا اور ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. وہاں جمہوریت کے نام کے اوپر بحرین میں جو جمہوریت جس طرح سے کشتی جاری ہے, آخر ان کے وہ کیوں اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ ہے, جو شاہی ہے, جہاں خود جمہوریت نے جنم لی, وہاں کیوں اس کی حمایت ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو مغرب کا نظام ہے, اب ہم عرصے سے اس بات کو اس سلسلے میں بات کرتے رہے ہیں اور وہی بات گھڑی گھڑی کہنی پڑتی ہے کہ جمہوریت کا سوری مغرب کا جو نظام ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام ہے, جس میں دنیا کی دولت کی لوٹ جو ہے اس کے بنا وہ نظام نہیں چل سکتا. اب اگر آپ خطہ عرب کی نگاہ ڈالیں اور وہاں کے حکمرانوں کے اوپر ایک نگاہ ڈالیں, وہاں کا جو نظام اس وقت چل رہا ہے بربریت کا جو نظام, ڈکٹیٹرشپ کا نظام, شاہی نظام یا شیوخین کا جو نظام ہے, وہ اس کے پورے گہرے رشتے ہیں اور مغرب کے ساتھ. وہاں کا تیل مغرب کی سامراجیت کو سسٹین کرتا ہے, اس کی اکانومی پوری طرح سے مغرب کی پوری اکانومی کو یہ خطہ طرح طرح کے ہتھیار خرید کے طرح طرح کے سامان خرید کے پوری طرح سے معاشی طور کے اوپر ان کو پوری زندگی عطا کرتا ہے. ایسی صورتحال میں مغرب کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اصول کی سیاست کرے, وہ اپنے مفاد کی سیاست اس خطے میں کرتا ہے. اس کو وہاں جمہوریت نہیں چاہیے, اس کو وہاں اس بات کی فکر نہیں کہ شیخ علی سلمان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس بات پہ کہ وہ جمہوریت مانگ رہے ہیں. اگر وہ جمہوریت کے ساتھ خطے عرب میں کھڑے نظر آئیں گے کہ یہ مغربی دنیا, تو وہ تیل کی دولت, وہ جو ان کے ہتھیار اور ان کے سامان کی جو زبردست ہو اور سیل ہے اور جو اس کے ذریعے جو سارا پیسہ ویسٹ میں آ رہا ہے, وہ ان کو کہاں سے نصیب ہوگا. چنانچہ وہاں مغرب کو اس بات کی فکر نہیں کہ بحرین میں جمہوریت قائم ہوتی یا نہیں قائم ہوتی, ان کو فکر اس بات کی ہے, جیسا ابھی لندن کے آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے مہمان فرما رہے تھے کہ کتنی کس حد تک ان کے گہرے رشتے ہیں اور کس طرح سے برطانیہ ان کے نظام کو چلانے میں مدد کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ بحرین میں ہے. تو اس صورتحال میں ان کو اپنے اسٹریٹجک سامراجی ان تمام مفاد میں دلچسپی ہے, جمہوریت میں دلچسپی نہیں. شیخ سلمان علی جیل جاتے ہیں, بلا سے جاتے ہیں, بھل بہت ہوگا تو وہ کبھی ایک دو لائن سٹیٹمنٹ کنڈم کرنے کا دے دیں گے, اس سے زیادہ توقع مغرب.
بہت شکریہ زفر آغا صاحب, میں پھر آدھوں گا آپ کی خدمت میں.
جی, جہاں تک خلیفہ خاندان کا تعلق ہے, وہ ان کے مظالم کم نہیں ہونے ہیں, ان کے مظالم اور بڑھنے ہیں اور بڑھتے رہیں گے.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب. راشد احد صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شیخ علی سلمان یا دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر کے یا ممتاز عالم دین شیخ عیسیٰ قاسم کے گھر پر حملہ کر کے یا مظاہرین کو کچل کر کے, جیسا کہ ان دنوں خود بعض بحرینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اپنی تباہی کا سامان فراہم کری, تو کیا یہ صحیح ہے؟
جی یہ بات بالکل درست ہے کہ آل خلیفہ حکومت نے شیخ سلمان علی کو گرفتار کر کے بحرین کے مسئلے کو مزید پیچیدہ کیا ہے, بحرین کے مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیا اس نے, اور اس کے نتیجے میں عوام کے مظاہرے میں مزید شدت آئی ہے. چنانچہ جب ان کو اتوار کو گرفتار کیا گیا تو اسی روز سے مظاہروں کا سلسلہ جاری اور مزید شدت کے ساتھ جاری ہو گیا. عوام نے اس کو بہت زیادہ اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور غضب میں ان کی مزید اضافہ ہوا ہے عوام کے. دراصل عوام بحرین کے جو الوفاق کے جنرل سیکرٹری ہیں, سیکرٹری جنرل شیخ سلمان علی, ایک اول تو ایک روحانی ہے, ایک عالم دین ہے, ان کا آلریڈی عوام میں احترام پایا جاتا ہے. پھر یہ کہ وہ نہ صرف ایک عالم دین ہیں بلکہ ایسے عالم دین ہیں جو عوام کے آرزوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں,
جی
عوام کے آرزوؤں کی ترجمانی کرتے ہیں, عوام کے مطالبات کو لے کر خود میدان میں اترے ہیں اور عوام کی قیادت کر رہے ہیں. تو دراصل شیخ سلمان علی کی گرفتاری صرف ان کی واحد گرفتاری نہیں ہے بلکہ پوری عوامی تحریک کو غم و غصے میں مبتلا کرنا ہے, پورے ملت بحرین پر کو زد و کوب کرنا ہے, ان کو سرکوب کرنا ہے. اس لیے کہ جیسا کہ ہمارے پیش رو تجزیہ نگاروں نے بتایا کہ شیخ سلمان علی کے مطالبات کہیں سے ان کے کوئی اپنے ذاتی مطالبات نہیں ہیں یا کوئی ایسے سراسر عوام کے مطالبات ہیں, اس میں عدالت ہے, اس میں یہ کہ عوام کے حقوق دیے جائیں, عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والی یہ قیادت عوام کی دفاع کرنے والی ہے. چنانچہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود یعنی کہ تقریباً نام نہاد ہی صحیح 37 ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ان کے اس کی مذمت کی ہے. یورپی یونین جو 28 ممالک پر مشتمل ہے اس نے خود مذمت کی ہے. اگرچہ یہ ان کی مذمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ ان کی منافقت خود بحرین کے عوام پر پوری طرح آشکار ہے, لیکن بہرحال بحرین کی پوزیشن اب ایسی ہو چکی ہے, عوام 3.5-4 2011 کی فروری سے اوائل سے یہ سڑکوں پہ ہیں, اپنے مطالبات مستقل تواتر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں, تمام مظالم برداشت کر رہے ہیں آل خلیفہ کی, اور اپنے مطالبے سے وہ ایک انچ بھی سر منہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ سلمان علی کی گرفتاری جو ہے وہ آل خلیفہ کے خاتمے کا آغاز ہے. آل خلیفہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے آل خلیفہ اپنے لیے مسائل کو کم نہیں کر سکتی ہے, ختم نہیں کر سکتی ہے, بلکہ در حقیقت اس نے اپنے خاتمے کے لیے ایک پیش خیمہ تیار کر لیا ہے,
بہت شکریہ,
مقدمہ اس نے تیار کر لیا ہے بہت مضبوط. چونکہ اب بحرین کے عوام, کل ہی ایک خبر آئی کہ خود بحرینی عوام اور سیکورٹی فورسز میں جھڑپیں ہوئی ہیں, تو خود جو ہے عوام پیسفل تھے, پرامن تھے, اور اگر بحرین کی حکومت نے اس ان کو رہا نہیں کیا جلدی تو وہاں کی امن و امان تباہ ہوگا. بحرین کے عوام اب برداشت نہیں کریں گے,
جی
3.5-4 سال تک جو مظالم ان کے ساتھ ہوئے ہیں,
اور جی
وہاں کے مراجع کے جتنے بھی علماء بحرین کے ہیں انہوں نے متفق ہو کر اس کی آواز گئے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں دراصل سعودی عرب کے گھناؤنے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے. بحرین میں جو نفوذ سعودی عرب کا ہے وہ گویا کہ اس میں تمام جرائم میں سعودی عرب شامل ہے, اور ان کے ایما پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت چلتے ہیں ایک بار پھر لندن اسٹوڈیو. اعجاز حسین صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اپنے ملک کی جو آبادی اس کا تناسب بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ شیعہ اکثریتی ملک ہے, اس کی کوشش ہے کہ پاکستان, یمن, مصر, بنگلہ دیش اور دیگر جگہوں سے لوگوں کو لا کر بسایا جائے اور آبادی کا جو تناسب ہے اس کو بگاڑا جائے. چنانچہ اطلاع دی ہے کہ کم سے کم 30,000 پاکستانیوں کو یا تو شہریت مل چکی یا ملنے والی ہے بحرین کے اندر. تو کیا اس طریقے سے مسئلے کا حل نکال سکتی ہے بحرینی حکومت اپنے حق میں؟
یہ ڈیموگرافک جو ہے نا, اس کی ری گروپنگ جو ہے, یہ بڑا پاپولر, ایک بڑا کامن فیکٹر جو ہے, جو ہمیں بوسنیا سربیا میں بھی نظر آیا 1980s اور 90s میں, اسی طرح ہمیں دیگر ملکوں میں بھی, کہ آپ ایتھنک کلینزنگ کر دیں ایک لحاظ سے, یا آپ ڈیموگرافک ڈسپلیسمنٹ کر دیں, ریپلیسمنٹ کر دیں. یہ ایک ہے آپ کی, بڑے اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. اب اس وقت میں پہلے بتاتا چلوں کہ بحرین کی ٹوٹل 13 لاکھ کی آبادی میں 5 لاکھ کے قریب تو پہلے ہی فارنرز رہ رہے ہیں, اور ان میں 78% جو ہیں وہ ایشیا کے ہیں, انڈیا, پاکستان, شری لنکا, بنگلہ دیش, اور زیادہ تر سے آپ نے جو 30,000 کی طرف ذکر دیا اس سے بھی زیادہ فگر آنے والا ہے, اور ایک ایکسوڈس دیکھیں آپ اس طرف آئے گا لوگوں کا, جو انٹرنیشنل جو فورن مائگرنٹس جو ہیں جو آ کے بسیں گے, اور اگلے 2 سال میں ان کا جو پلان ہے اس پلان میں بھی جو ہیلپ کر رہا ہے جان یٹس کر رہا ہے جو ان کا سیکیورٹی کا, اور یہاں سے ان کو ان پٹ ملتا ہے, یہاں کے جو یو کے میں لنڈن میں بیس تھنک ٹینکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کر رہو, وجہ کیا ہے, وجہ اس کی ساری ہے. میں 2 رپورٹس کی طرف آپ کا بڑی تیزی سے آپ کا توجہ جو ہے مبذول کرانا چاہوں گا. ایک 2013 میں نومبر میں رپورٹ آئی تھی, 50 پیج کی رپورٹ تھی انڈیپینڈنٹ, جس میں تھا کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن اور ابیوز جو بحرینی رجیم کر رہا ہے اس پہ مبنی وہ رپورٹ تھی. دوسری رپورٹ ابھی کوئی 10 روز پہلے آئی ہے, اسی دسمبر میں 10 روز قبل, اور وہ تھی برڈ کی. برڈ ایک ادارہ ہے BIRD, بحرین انسٹیٹیوٹ فار رائٹس اینڈ ڈیموکریسی, اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جو 31 پیج کی رپورٹ ہے, ابھی میرے پاس یہ 3-4 روز پہلے رپورٹ آئی. اس میں بڑے جامع انداز سے تجزیہ دیا گیا ہے بائٹ دا بلٹ تھیم کو دیکھتے ہوئے. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ٹائنی سا ملک ہے جس کی ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ لاہور سے بھی چھوٹا ہے, یعنی جس کی لمبائی سمجھیے راسل بر سے منامہ تک 34 میل ہے, اور راسل حیان سے الواسمیا تک 11-12 میل کے قریب ہے. لیکن دیکھیں اس کا پوٹینشل $33 ارب کی, میں بتا چکا ہوں پہلے, اس کی GDP ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سعودی عرب کو اس کی ضرورت ہے, جو خلیفہ رجیم ہے وہ سعودی عرب کو سرو کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے جو کنگ فہد کوزوے جو ہے وہاں سے 25 منٹ کی ڈرائیو کر کے سعودی شہزادے اور جو بدماش قسم کے لفنگے, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں, وہ چلے جاتے ہیں وہاں, شراب بھی ملتی ہے انہیں, باقی بھی انہیں جتنی خطا کاریاں ہیں منہ کالا کرنے کی وہ چیزیں انہیں ملتی ہیں, وہ فری کنٹری ہے تو وہاں جا کے اپنی تمام چیزیں پوری کرتے ہیں. اب جو خلیفہ جو ہے بحرین کا وہ تو 4 بیویاں رکھے ہوئے لیگلی, 12-13 اس کے بچے ہیں. اب یہی چیز دیکھا جائے سعودی عرب والے بھی اس کے نہج پر چلنے کے لیے, ان کو ایک عیاشی کا اڈا بحرین میں نظر آتا ہے, نہ وہاں کوڑے مل پڑیں گے, نہ کوڑوں کی سزا ہوگی شراب پینے پہ, نہ باقی اور بےہودہ کاموں کرنے کی سزا ہوگی. تو بحرین میں اگر حکومت چینج ہو جاتی ہے, اسلامی حکومت آ جاتی ہے, جمہوری حکومت آ جاتی ہے, وہ سب سے پہلے ان کی سعودی عرب کے شہزادوں کی عیاشیاں بند کرے گی, وہ پابندی لگا دے گی کنگ فہد ٹولوے پہ کہ وہ وہیں رہے, اور ایک پابندی کے تحت یہ ہونے نہیں دے رہے. سعودی عرب کی پوری اس میں انٹرسٹ ہے. یہی چیز ہے آج اگر علی سلمان یہ لوگوں میں پلیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کے ہیومن رائٹس پہ آج آواز اٹھائے ہوئے ہیں, وہی آواز جو ہے مریم الخواجہ اور اس کے خاندان کی بھی ہے, باپ بھی جیل میں بہن بھی جیل میں, وہی آواز ریحان الموسوی کی ہے جو 5 برس سے جیل میں, وہی آواز اس وقت خالد مرزوقی کی ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ سارے کے سارے تو شیعہ نہیں ہیں, ان میں ایسے لوگ اہل سنت بھی ہیں جو بحرین میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی چاہتے ہیں, صحیح معنوں میں. یہ اب میں بتاتا چلوں, کل ایک اور مضموم حرکت کی, یہ کینگرو کورٹس جو چل رہی ہیں, یہ رائل کورٹس چل رہی ہیں, جو انہوں نے دو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو, پرو ڈیموکریسی ایکٹیوسٹ کو سزائے موت کل اس کی سینٹنس کر دیا, اور ایک کو لائف امپریزنمنٹ. ان پہ چارج تھا, بڑا ویگ سا استغاثہ تھا, پروسیکیوشن بڑی ویگ تھی, لیکن چارج تھا کہ انہوں نے ایک پولیس مین کو مرڈر کیا تھا, حالانکہ اور وہ ایک بلوے میں ایک موب کی جو ہے اس میں چلے گی, لیکن کیونکہ آئین اپنا, قانون اپنا, عدالتیں اپنی. آج مجھے بڑا دکھ ہوا, بی بی سی نے آج جو رپورٹ دی ہے شیخ علی سلمان کی یہ انکارسریشن پہ, ایک تو کہ وہ بالکل بحرین کو, اور ٹرم جو یوز کیا آپ ابھی اٹھا کے دیکھیے بھی, ہیڈ لائن یہ تھی کہ شیخ علی سلمان واز اریسٹڈ فار انسائٹنگ وائلنس. اب وائلنس تو انسائٹ وہ نہیں کر رہا, وہ ہیومن رائٹس کی, پرو ڈیموکریسی, اس کا آواز اٹھائے ہوئے ہے کہ رول آف لا ہو, اکوالٹی ہو, فریٹرنیٹی ہو, لبرٹی ہو, آزادی اظہار ہو, سیاسی جو ہے جماعت بنانے کی جو ہے وہ آزادی ہو, اور آرٹیکل جو 11 ہے اور آرٹیکل 214 جس میں امینڈمنٹ کی ہے ظالمانہ طریقے سے, اس امینڈمنٹ کو ریووک کر کے اسے اصل صورتحال میں اصل صورت میں شکل میں جو 1973 کا آئین تھا بحرین کا, اس کے مطابق اس کو کر دے. لیکن یہ اب جو چیزیں ہیں یہ وائلنس والی تو نہیں ہے ڈیمانڈس. میں یہاں پہ خلیفہ صاحب کو یہاں پہ ویسٹ سے, اور یہ میں ایک ای میل میں ڈرافٹ کر بھی چکا ہوں بی بی سی کو بھی بھیجنے کے لیے, خدا را اپنی ساکھ خراب نہ کریے, آپ انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ ہیں, آپ اس کو بڑا غیر تعصبانہ طریقے سے آپ کریں اور اپنی ساکھ برقرار رکھیں بی بی سی کی. بڑی عزت سے لوگ بی بی سی کو
دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
لیکن آج اگر کہا جائے کہ وائلنس سے انسائٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے دیکھیے. آج اگر میں آخری فقرہ ختم کرتا ہوں کہ آج اگر علی سلمان اور باقی جو 100 سے زیادہ لوگوں کو الوفاق کے ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے انہوں نے بغیر چارج کے بغیر ہیبیس کورپس کے, تو یہ انہیں آزاد اگر نہیں کرتے تو اگلے چند ماہ میں دیکھیے کہ پورا بحرین جو ہے وہ بلاد القدیمہ کی شکل صورت جو ہے وہ اختیار کر لے گا.
بہت شکریہ. میں پھر آ جاؤں گا اگر وقت رہا. چلتے ہیں ظفر آغا صاحب کی خدمت میں. ظفر آغا صاحب, بحرین کے انسانی حقوق کے ایک سینئر کارکن یا یوں کہا جائے کہ جو بحرین میں انسانی حقوق کی تنظیم چلی اس کے بانیوں میں سے ایک نبیل رجا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ برطانیہ کی اس وقت جو بحرین کے تعلق سے پالیسی ہے وہ بالکل وہی جو اس نے آج سے یعنی 60-65 سال قبل یعنی 1947-48 میں سرزمین فلسطین کے سلسلے میں کی تھی. یعنی جو وہاں کے اصلی باشندے تھے ان کو باہر نکال کر وہاں پر ایک غاصب صہیونی حکومت اسرائیل کے نام سے قائم کر دی. وہی پالیسی برطانیہ بحرین میں بھی لاگو کرنا چاہ رہا ہے, چنانچہ دوسرے ملکوں سے لا کر غیر بحرینیوں کو وہاں بسایا جا رہا ہے اور بحرین کی جو آبادی ہے ایک تناسب اسے بگاڑا جا رہا ہے اور بحرینی حکومت جو اصل بحرینی ہے ان کی شہریت کو منسوخ کر رہی ہے. تو آپ ان کے اس بات میں کتنا وزن دیکھ رہے ہیں نبیل رجب کے؟
دیکھیے, برطانیہ آج نہیں, جب سے وہ سامراجی حکومت کا بانی رہا ہے تب سے ان کے ہاں جو ان کی جو سامراجی پالیسی رہی ہے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی رہی ہے. اور ہمارے یہاں ہم جہاں جس سرزمین سے ہم پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں انہوں نے ہندو مسلمان کا مسئلہ اس طرح سے جنم دیا اور اس طرح سے اس کو کیا کہ آج بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہو پاتا. اور اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو جو ان کے سامراج کی بنیاد میں سے ایک ہے یہ پالیسی, وہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ اس کا انہوں نے پوری طرح سے سپورٹ بالفر ڈکلیریشن میں جو برطانیہ اور زائنسٹ لیڈرز کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا بالفر ڈکلیریشن کے بعد سے اس کو انہوں نے پوری طرح سے فلسطین مسلط کیا. دنیا بھر سے یہودی آبادی لا کر فلسطین میں بسائی گئی اور آج یہ صورتحال ہے کہ فلسطین نہ صرف اپنا وطن کھو چکے ہیں بلکہ بے وطن ہیں, اور جو تھوڑے بہت چند خطوں میں بچے بھی ہیں جیسے مغربی کنارے کے تحت ویسٹ بینک غازہ جیسے علاقوں میں وہاں بھی ان کے اوپر آج تک طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ کوئی برطانیہ کا نیا شگوفہ نہیں ہے, یہ کوئی ان کی نئی پالیسی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اب اپنے ان کے جو پرانے نسخے ہیں ان کو وہ مارکیٹ کر رہے ہیں. جیسا ابھی آپ کے لندن کے ایکسپرٹ لندن اسٹوڈیو میں بیٹھے ایکسپرٹ نے بتایا اور فرمایا کہ یہ صورتحال ہے کہ انگلینڈ میں جس سیکیورٹی پولیس ڈپٹی پولیس کمشنر کو نوکری سے معطل کیا گیا برطرف کیا گیا وہ وہاں کا سیکیورٹی بحرین کا سیکیورٹی چیف ہے. تو وہ وہی نسخے بیچ رہا ہے جو برطانیہ عرصہ دراز سے استعمال کرتا آیا ہے اپنے سامراجی مفاد کو حل کرنے کے لیے. چنانچہ وہ اس کی کوششیں بہت جگہ ہوئیں, فلسطین میں کامیاب رہے اور وہاں ایک نئی اسٹیٹ قائم ہو گئی, وہی کوشش بحرین میں ہو رہی. لیکن یہ 21ویں صدی ہے, سامراجی نظام حکومتیں اپنے پرانے نسخوں پہ عمل درآمد رہتی ہیں لیکن انسانیت تاریخ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانیت بھی بڑھتی رہتی ہے اور وہ نئے راستے ڈھونڈتی رہتی ہے اپنی آزادی کی. بحرین آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے, اس آزادی کی لڑائی دنیا میں کہیں بھی آزادی کی لڑائی کو ڈیموگرافک چینج یا تشدد یا بربریت کے ذریعے آج تک ختم نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ بحرین میں بھی وہ کوئی بھی نسخہ استعمال کرے, برطانیہ ہو یا خلیفہ خاندان ہو, وہ کوئی بھی نسخہ استعمال کریں انسانی آزادی کی آواز کو کچلنے کا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, چونکہ آزادی وہ جذبہ ہے جس کو نہ ہتھیاروں سے کچلا جا سکتا ہے, نہ طرح طرح کی سازشوں سے کچلا جا سکتا ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو پوسٹپون تو کر سکتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں رکاوٹ تو لگا سکتے ہیں, باندھ لگا سکتے ہیں, لیکن جب وہ باندھ پھٹتا ہے تو وہ قیامت ہوتی ہے. جو الخلیفہ خاندان ہو یا کوئی بھی سامراجی نظام ہو یا کوئی شاہی نظام ہو, اس کو برداشت کرنا ہو. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایران میں شاہ ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ ہو سکتی ہے. آج کیا عالم ہے, آج کوئی کسی کو یاد ہے کہ ایران میں کبھی شاہی نظام بھی تھا؟ آج لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ رضا شاہ پہلوی کا خاندان ایران کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا. رضا شاہ پہلوی وہاں کے حاکم تھے, بادشاہ تھے. یہی تاریخ دنیا میں مختلف کونوں میں دہرائی گئی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی بھی سازش رچی جائے, آخر میں آزادی کی جو مانگ اٹھ کھڑی ہوئی ہے بحرین میں, اس کو کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت سے روکا نہیں جا سکتا. چاہے آپ باہر سے لوگ لائیے, آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کیجئے, پوسٹ پون کر دیجئے, لیکن آزادی آزادی ہے, اور وہ آخر میں بحرین میں وہاں کے عوام اور شیخ علی سلمان نے جو آواز بلند کی ہے وہاں کے عوام کی, اس کو کچلا اور دبایا نہیں جا سکتا.
بہت شکریہ آپ کا. راشد احا صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ برطانیہ اور بحرین کے درمیان ابھی ایک بہت بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے, جس کے تحت جو مینا سلمان بندرگاہ ہے وہاں پر برطانیہ اپنے فوجی اڈے اور وسیع کرے گا. بحرینی عوام کا کہنا ہے کہ بحرینی حکومت نے ایک طرح سے برطانیہ کو یہ انعام دیا ہے, جو کچھ بحرین کی حکومت عام شہریوں کے خلاف انجام دے رہی ہے اس پر خاموشی اختیار کرنے کا. آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے, یہ کچھ بھی کر لیں یہ کامیاب نہیں ہوگی بحرین حکومت. برطانیہ اس لالچ میں جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے فوائد سمیٹے. برطانیہ کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اب مزید سروائیو نہیں کر سکتی ہے, لیکن ان کو بحرین سے زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹنے ہیں اپنے لیے. چانچہ جب یہ جو انگریزی کا مقولہ ہے کہ ٹو فش ان دا ٹربلڈ واٹر, تو اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو اسے جانا ہی ہے, ان کو جانا ہی ہے, تو زیادہ سے زیادہ ان سے معاہدے کر کے ان سے پیسے سموٹ لیں ان کے مفادات. حقیقت یہ ہے کہ پورے طرح سے فرسٹریٹڈ ہے مغرب کے, صرف بحرین میں نہیں پورے علاقے میں, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ شام ہو, چاہے وہ عراق ہو, اور بھی خطے میں. ان کو معلوم ہے کہ ہماری جو پالیسی سامراجی پالیسی تھی اس کو ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے زبردست ضرب کاری لگی ہے اور پیدر پہ لگتی جا رہی ہے. وہ اب اپنے مفادات میں سچویشن کو عالم اسلام کے مشرق وسطی کو یعنی کہ درست نہیں کر سکتے ہیں, وہ بالکل فرسٹریٹ ہے. چنانچہ ابھی ہمارے پیش اور ہندوستان کے پیش جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے جو فرمایا کہ برطانیہ کی ہمیشہ سے پالیسی ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہے, درحقیقت اب ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی بھی ختم ہو چکی ان کی, اور اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. امریکہ بھی فرسٹریٹڈ ہے, زیونسٹ لابی بھی فرسٹریٹڈ ہے, جو انٹرنیشنل عالمی جو زیونسٹ لابی وہ بھی فرسٹریٹڈ ہے برطانیہ میں. چنانچہ انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ ڈسٹروائے کی پالیسی اختیار, چنانچہ یہ داعش کا پورا ایک نظام گھڑ کر کے وہ چاہتے ہیں کہ پورے مشرق وسطی میں ایک پوری ایک کیوس پیدا کر دیا جائے, ایک جنگ خانہ جنگی کی صورت حال پیدا کی جائے اس طریقے سے. لیکن اس معاملے میں انہوں نے آزما لیا کہ ان کا یہ طریقہ ناکام ہے. بالآخر شام میں, عراق میں جس طریقے سے زبردست شکست سے دوچار ہے اس وقت داعش, اور دیکھیے گا آئندہ چند دنوں میں شام بھی اسٹیبل ہوگا, عراق بھی اسٹیبل ہوگا, اور یہ اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. چانچہ یہ فرسٹریشن ہے ان کا, ان کو معلوم ہے کہ بحرین میں ان کی ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی ہے جس طریقے کے خطے کے دیگر ممالک میں ان کو کام ہے, بلکہ ان کو سعودی عرب اور دیگر تمام اس طریقے سے رجعت پسند جو مونارکی ہے, شاہی حکومتیں ہیں, ان سب ان کی جو ان کے الائز ہیں ناکام ہیں. اس لیے کہ بظاہر تو امریکہ اور برطانیہ نے اپنے آپ کو بڑا سیولائز کنٹری ثابت کیا, لیکن ایران کے اسلام کے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے ان کا چہرہ بری طرح آشکار ہو گیا. امام خمینی نے, امام خمینی کے زیر سایہ آنے والے انقلاب نے ان کے چہروں پر سے نقاب نوش ڈالی, اور انہوں نے جس طریقے سے جمہوریت کا راگ الاپ رہتے تھے, اپنے آپ کو سیولائزڈ کرتے تھے, جس طریقے سے قبل از تاریخ طرز حکومت سعودی عرب اور دیگر جس طرح سے ان کی انہوں نے حمایت کی, جس طریقے سے ان کو پروٹیکشن دیا, جس طریقے سے انہوں نے اپنے پالیسیز میں اور اسرائیل کی تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا, ان کا سارا پر چہرے پر سے آشکار کھل گیا کہ یہ دریقیت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اعجاز حسین صاحب نے کہا کہ بی بی سی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, کبھی بھی بی بی سی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ سامراجی پالیسیز کی حمایت کی. ازل سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑی, اس لیے کہ ان کا جو سیولائزڈ پیرائے بیان ہوتا تھا اس میں لوگوں کو معلوم نہیں. لیکن جب ایران کا انقلاب آیا, جب روس اور کی افغانستان میں ان سے کشمکش ہوئی, تو پھر بی بی سی نے جس طریقے سے جانبدارانہ نیوز دینا شروع کی ایران کے متعلق اور حد, اس سے لوگ سمجھ گئے کہ جس طریقے سے عالم اسلام کے متعلق انہوں نے نیوز کیا, تو پھر ان پر لوگوں پر واضح ہو گیا. تو کبھی بھی برطانیہ اور یہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتے, یہ ناکام ہوں گے اور ناکام ہو چکے, ان کو اپنی ناکامی کا یعنی کہ ادراک ہو چکا ہے, اور اب وہ صرف پیسے جو آخر وقت میں پیسے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں گے, ان سے کھینچ لیں گے اور پھر ان کو تنہا چھوڑ دیں گے, جس طرح انہوں نے شاہدان کو چھوڑ دیا اور دیگر یعنی کہ صدام کو چھوڑ دیا اور دیگر اپنے حلیفوں کو انہوں نے حلیف قرآنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا استعمال کر کے.
جی بہت بہت شکریہ جناب راشد احد صاحب, ہم اعجاز حسین صاحب کے بھی لندن میں اور دہلی میں جناب ظفر آغا صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان تینوں مہمانوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور جو بات سامنے نکل کر آئی وہ یہ کہ مغرب جمہوریت کے مقولے میں انتہائی دوغلی پالیسی کا حامل ہے, اور نہ صرف یہ کہ وہ بحرین میں جمہوری آواز جو بلند کی جا رہی ہے اس پر آنکھ بند کیے ہوئے, بلکہ ان جمہوری آوازوں کو دبانے کے لیے مغرب اور خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ شاہی حکومت کو بحرین کی طرح طرح کے اسلحے بھی فراہم کر رہی ہے اور ہر طرح سے ان کی حمایت کر رہی ہے, اور بہت سی رپورٹیں ایسی بھی آئی ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے جاسوس بحرین میں پوری طرح سے سرگرم ہیں, اسی طرح سے امریکہ اور برطانیہ کی بھی جو خفیہ تنظیمیں اور ادارے ہیں ان کے بھی اہلکار وہاں پر پوری طرح سے سرگرم ہیں کہ جیسے بھی ممکن ہو سکے جمہوریت کی اس آواز کو کچلا جائے اور دبایا جائے. اور جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے, اعجاز حسین صاحب نے کہا کہ اس کے شہزادوں کے لیے ایک بہترین اڈہ ہے عیش و نوش اور عشرت کا, یہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی, لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو سب سے زیادہ جو خطرہ لاحق ہے وہ اس بات کا کہ اگر بحرین میں جمہوریت آ جاتی ہے, عراق میں جمہوریت پنپ رہی ہے, یمن میں جو ہے وہ جمہوری تحریک کے لیے جو ہے وہ لوگ آگے قدم بڑھا چکے ہیں, اگر تینوں طرف سے اس کی سرحدوں پر جمہوریت قائم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اپنی جو حکومت ہے, اس کا جو اپنا شاہی نظام ہے, اس کو ہر طرح سے خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس لیے کہ آج سعودی عرب کے عوام بھی وہاں پر جو گھٹن کا ماحول ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں, اور نہ صرف ایک انتظار کر رہے ہیں بلکہ وہاں پر تحریک شروع ہو چکی ہے مشرقی علاقوں میں, حتیٰ خود دارالحکومت ریاض میں بھی بارہا اپنے حقوق اور سیاسی اصلاحات کے لیے مظاہرے ہو چکے ہیں. وقت کا انتظار ہے, اور اب ان لوگوں کی شاہی حکومتیں زیادہ دیر تک ٹکنے یا چلنے والے نہیں ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی بازیز جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.